एंट्री नंबर 23, 1938 में अरबी तालीम के लिए मैंने मदरसतुल इस्लाह आजमगढ़ में दाखला लिया। इस मदरसे में उस वक्त हिंदुस्तान की दो शख्सियतों का ज्यादा चर्चा था, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद वफात 1958 और अरबी में मौलाना हमीदुद्दीन फराही वफात 1930। उस जमाने में यहाँ के कुतुब खाना दारुल मालूमात में मौलाना आज़ाद के अल हिलाल के पर्चे मुजल्लिद सूरत में नहायत एहतमाम के साथ रखे गए थे। आम किताबों की तरह ये जिल्दें इशू नहीं की जाती थीं। इनको सिर्फ कुतुब खाने में ही बैठकर पढ़ा जा सकता था। अल हिलाल को पढ़कर जो जहन बनता था वो सिर्फ इस्तेमार से नफरत का जहन था। इसका हर शुमारा गोया अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत नंबर होता था। इसको पढ़कर आदमी के अंदर सिर्फ ये जहन पैदा होता था कि अंग्रेज एक काबिल नफरत कौम है। इनका मकसद हयात यह है कि वो इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं और अगर मुमकिन हो तो उनको दुनिया से मिटा दें। मौलाना हमीदुद्दीन फराही कोई सियासी आदमी न थे। उनका मौजू असलन तफसीर कुरान था, लेकिन अंग्रेजों के मामले में उनके ख्यालात वही थे जो उस जमाने के दूसरे उलमा के यहां पाए जाते थे। उस जमाने के उलमा आम तौर पर अंग्रेजों से सख्त बेजार थे। वो अंग्रेजों को इस्लाम का दुश्मन नंबर एक समझते थे। चुनांचे उस जमाने के उलमा के हालात में आम तौर पर यह लिखा हुआ मिलेगा कि हजरत को अंग्रेजों से सख्त नफरत थी। यही हाल खुद मौलाना हमीदुद्दीन फराही का भी था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुरान के मुताले में गुजारी, मगर कुरान से उन्हें आयतों और सूरतों में नज़म का मसला तो मिला, मगर इंसान से मोहब्बत का मसला उन्हें शायद इसमें नहीं मिला। अंग्रेज प्रोफेसर आर्नल्ड तायम्बी की किताब दावत इस्लाम, द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, पहली बार 1896 में छपी। उस वक्त मौलाना हमीदुद्दीन फराही अलीगढ़ में थे। खुद किताब के अंग्रेज मुसन्नफ भी उस वक्त उस्ताद की हैसियत से अलीगढ़ में मौजूद थे। प्रोफेसर आर्नल्ड वफात 1931 ने 1500 सफ़ा की इस किताब में कामयाबी के साथ ये दिखाया है कि इस्लाम तलवार के ज़रिए नहीं फैला, बल्कि दावत और तबलीग के ज़रिए फैला। ये किताब लंदन से छपकर जब अलीगढ़ आई तो मौलाना हमीदुद्दीन फराही ने इसको पसंद नहीं किया। उनके नज़दीक ये किताब अंग्रेज़ों की साजिश का एक हिस्सा है। अंग्रेज़ अपने इस्तेमारी मफाद के तहत मुसलमानों से जिहाद का जज्बा ख़त्म कर देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने प्रोफेसर आर्नल्ड से इस किस्म की किताब लिखवाई है। मौलाना हमीदुद्दीन फराही का ये एहसास इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि एक अंग्रेज़ लॉर्ड कर्जन वफात 1925 इनको अपने अरबी तर्जुमान की हैसियत से अरब ले जाना चाहता था। انہوں نے اس کو دشمن اسلام کا ساتھ تعاون سمجھ کر اس سے انکار کر دیا۔ بعد کو اپنے استاذ مولانا شبلی نعمانی وفات 1914 کے کہنے پر بادل ناخواستہ وہ مذکورہ انگریز کے ساتھ جانے پر راضی ہوئے۔ اس طرح مدرسے میں مجھ کو جو ذہن ملا وہ نفرت انگریز یا نفرت انسان کا ذہن تھا۔ اسلام کا مطلوب ذہن محبت انسان کا ذہن ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 100 سال کے درمیان ہمارے رہنماؤں نے مسلمانوں کے اندر جو ذہن بنایا وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر نفرت انسان کا ذہن تھا، نہ کہ محبت انسان کا ذہن۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے مشہور مسلم شاعر انور صابری ہمارے مدرسے میں آئے، انہوں نے وہاں اپنی کچھ نظمیں سنائی۔ ان کا ایک شعر بہت مقبول ہوا جو اب تک مجھے یاد ہے، تمنا ہے کہ دنیائے غلامی کو بدل ڈالوں، شہنشاہوں کا سر پائے بغاوت سے کچل ڈالوں۔ مدرسۃ الاسلام میں میرے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی وفات 1998 سیاسی اعتبار سے کانگریسی تھے، تاہم تقسیم 1947 کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ وہاں وہ لاہور میں مقیم رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ غالباً 1950 میں وہ کچھ دنوں کے لیے ہندوستان آئے تھے اور اپنے وطن بمور اعظم گڑھ میں قیام کیا تھا۔ میں بھی چند دوسرے نوجوانوں کے ساتھ بمور گیا۔ مولانا جب یہاں آئے تو ان کو حزب قاعدہ پولیس اسٹیشن جا کر اپنی آمد کا اندراج کرانا پڑا۔ اس قسم کی چیز ان کے مزاج کے خلاف تھی، چنانچہ ہم لوگوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا، پاکستان میں وزیر اعظم کو ڈانٹ سکتا ہوں، مگر انڈیا میں نمبر 10 کا مجرم ہوں۔ استاذ کی زبان سے یہ جملہ سن کر اس وقت میرے اندر یہ تاثر پیدا ہوا کہ انڈیا بہت خراب ملک ہے اور پاکستان اس کے مقابلے میں بہت اچھا ملک ہے۔ اس کے ایک عرصے بعد 1971 میں خود پاکستان گیا اور وہاں لاہور میں چند دن قیام کیا۔ اس سفر میں میرے ساتھ ٹھیک وہی واقعہ پاکستان میں پیش آیا جو مولانا امین احسن اصلاحی کے ساتھ انڈیا میں پیش آیا تھا۔ مجھ کو بھی وہاں پہنچ کر پہلے ہی دن پولیس اسٹیشن جانا پڑا اور وہاں اپنی آمد کی تفصیل پولیس کے رجسٹر میں درج کرانی پڑی۔ ان چند متفرق واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے 100 سال کے اندر کس قسم کے خیالات چھائے رہے ہیں اور ہمارے اداروں اور ہماری شخصیتوں کے ذریعے لوگوں کو کس قسم کا ذہن ملتا رہا ہے۔ مثلاً اس پورے دور میں ہم نے انگریز کے مسئلے کو غلامی کا مسئلہ سمجھا، حالانکہ زیادہ صحیح لفظوں میں وہ نو آبادیات یعنی کلونیلزم کا مسئلہ تھا۔ غلامی کا لفظ صرف نفرت اور حقارت پیدا کرتا ہے، وہ انگریزوں کا تعارف صرف ایک ظالم کے روپ میں کرتا ہے۔ اس کے برعکس نو آبادیات کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ انگریزوں نے علم اور صنعت کے میدان میں ترقی کر کے ہمارے اوپر برتری حاصل کر لی۔ اسی برتری کی بنا پر وہ اس قابل ہو گئے کہ سات سمندر پار کر کے وہ ہمارے ملک میں آئیں اور یہاں حکومت کریں. اس طرح نو آبادیات کا لفظ نئی سوچ پیدا کرتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم بھی علم اور صنعت کے میدان میں ترقی کریں اور صحت مند مقابلہ کر کے ان سے آگے بڑھ جائیں. جبکہ غلامی کے لفظ سے اس قسم کا کوئی مثبت ذہن نہیں بنتا. اسی طرح لوگوں کے اندر ایک عام کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی حالات کے زیر اثر رائے قائم کرتے ہیں. اس بنا پر ان کی رائے اکثر غلط ہو جاتی ہے. ایک پاکستانی مسلمان کو انڈیا میں پولیس کے دفتر میں حاضری دینی پڑے تو انڈیا کے بارے میں اس کی رائے خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے معاملے کو صرف اپنے محدود تجربے کے دائرے میں دیکھا. اگر وہ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھے کہ انڈیا کا ایک مسلمان جب پاکستان جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو پولیس اسٹیشن میں اسی طرح حاضری دینی پڑتی ہے، اگر وہ دونوں قسم کے واقعات کو ملا کر سوچے تو اس کی رائے میں توازن پیدا ہو جائے گا. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ یورپ میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ویزا کے بغیر آسانی کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں. پھر انڈیا میں اس کے خلاف صورتحال کیوں؟ اس پر غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کا سبب ہمارے لیڈروں کی غلط سیاست ہے. یورپ میں ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان نفرت کی سیاست نہیں چلائی گئی، اس لیے وہاں مختلف ملکوں کے درمیان معتدل حالات موجود ہیں. انڈیا اور پاکستان میں اس کے برعکس نفرت اور کشاکش کی سیاست چلائی گئی. دراصل یہی منفی سیاست ہے جس کا انجام آج بر صغیر ہند کے لوگ بھگت رہے ہیں.